أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مردم سالاریہ دینی کے حوالے سے ہم نے تقریباً پچھلے 11 درسوں میں تفصیل کے ساتھ عرض کیا، البتہ یہ بھی انتہائی اختصار تھا اور ایک ایک نقطے پر بہت زیادہ تفصیل کی ضرورت ہے، لیکن ہماری گزارشات کا خلاصہ یہ ہے کہ جمہوریت کے چند معانی ہیں. ایک معنی میں، جس معنی میں ڈیموکریسی کا اگر یہ معنی لیا جائے لبرل ڈیموکریسی کا، کہ جس سے مراد یہ ہے کہ دین کا اجتماعی، انسان کی اجتماعی زندگی میں اور انسان کی سیاسی زندگی میں کوئی حق نہیں ہے اور حصہ نہیں ہے اور دخالت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیموکریسی اسلام کے بالکل متصادم ہے، متضاد ہے اور کنٹرڈکشن ہے اسلام اور جمہوریت کے دوران. لیکن جمہوریت کا ایک معنی ہے جو قابل قبول ہے، جسے اسلام نے قبول کیا ہے، جس کے بارے میں قرآن اور سنت میں اشارے موجود ہیں، جسے امام خمینی نے صریحاً جس کو اسلامک ڈیموکریسی یا اسلامی جمہوریت کہا ہے، رہبر معظم نے جسے اسلامک ڈیموکریسی، اسلامی جمہوریت یا مردم سالاریہ دینی کہا ہے، آیت اللہ مصباح یزدی جیسے اور شہید مطہری جیسے دانشوروں نے، فقہا اور فلاسفہ نے اسے اسلامی جمہوریت کہا ہے، یہ حکومت اسلامی کا سب سے خوبصورت جو نظریہ ہے اور جو سب سے خوبصورت ماڈل ہے وہ ہے ہی اسلامی جمہوریت کے، جس میں لیجیٹیمیسی اور مشروعیت یا حق حکومت خدا کی طرف سے ہے اور پھر عوام کو اختیار ہے اپنے مسئولین کے انتخاب میں، چاہے وہ شہری مسئول ہوں چاہے وہ ملکی مسئول ہوں، اور اسی طرح سے عوام گاہے بگاہے حکومت کے تمام معاملات میں عوام شامل ہے. کیوں؟ کیونکہ حکومت اسلامی کا جو ہدف ہے اہم ترین، وہ عوام کا رشد ہے، عوام کی پیش رفت ہے، عوام کو ترقی دینا ہے. آخر میں ہم ایک نقطہ یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ عملی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایران کے اندر اسلامی جمہوریہ ایران ہے اور پاکستان کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اب کیا یہ دونوں جو جمہوریتیں ہیں یہ وہ لبرل ڈیموکریسی سسٹم ہے کہ جس جو جو ہے وہ جس کا توحید سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا جو ایک معنی میں شرک ہے، جو ہیومنزم پہ کھڑی ہے جو ڈیموکریسی؟ نہیں، یہ واضح ہے کہ چاہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران ہو، جمہوری اسلامی ایران ہو، اور چاہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو، کہ یہ اس شرک اور کفر کے نظام پہ نہیں کھڑے. کیوں؟ کیونکہ ہیومنزم میں آپ یہ کہتے ہیں، اس ڈیموکریسی سے آیت اللہ مصباح کے بقول مراد یہ ہے کہ دین کا انسان کی سیاست میں اور اجتماعی زندگی میں کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ ایران کے اندر جمہوریت سے مراد یہ ہے، اسلامی جمہوریت سے مراد یہ ہے کہ لیجیٹیمیسی خدا کی طرف سے، حق حاکمیت خدا کی طرف سے ہے، اور ایک فقیہ نامدار اس خطے کا اور اس ملک کا حاکم ہے، اور اسی طرح سے دوسرے مناصب پر بھی فقہا موجود ہیں. پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو جہاں تک آئین اور قانون کی بات ہے تو 73 کا جو آئین ہے اور اس کی جو اسلام کے متعلق شقے ہیں، اس کی پہلی شق یہ کہتی ہے کہ حق کی حاکمیت خداوند متعال کے پاس ہے، اور خدا کے صادق و امین بندے جو ہے وہ اس حق کی حاکمیت کو استعمال کر کے حکومت کریں گے. لہٰذا آئین کی حد تک جب یہ کہا گیا حق کی حاکمیت خدا کے پاس ہے، اس کا مطلب ہے اس جمہوریت کا جو تصور کائنات ہے وہ ہیومنزم پر موقوف نہیں ہے بلکہ وہ توحید پر موقوف ہے. لہٰذا یہ دین کو، خدا کو، خدا کے پیغام کو، قرآن اور سنت کو انسان کی اجتماعی زندگی میں اور انسان کی سیاسی زندگی میں مداخلت کا کاملاً حق دیتا ہے، یہ نظام جو پاکستان پر حاکم ہے. اب آگے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو صادق اور امین لوگ ہیں وہ اس حاکمیت کو استعمال کریں گے. یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن اور سنت کی حکومت چاہتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا حاکم فقیہ ہونا چاہیے، آپ کا حاکم جو ہے وہ قرآن اور سنت کا اسپیشلسٹ ہونا چاہیے. قرآن اور سنت کی حکومت کا لازمہ یہ ہے. آپ ایک ایسے شخص کو دیکھیں، آئین تو یہ خوبصورت بات کر رہا ہے کہ حق کی حاکمیت خداوند متعال کے پاس ہے، لیکن عملی طور پر امپلیمنٹیشن میں آپ اسے حاکم بنا دیں مثلا جسے سورہ توحید نہ پڑھنی آتی ہو، جسے اصلا اسلام کی بنیادی ترین چیزوں کا نہ پتہ ہو، وہ ایک ملک کو، ایک معاشرے کو، اس پر حاکم سسٹمز کو کیسے قرآن اور سنت کے نظاموں کے مطابق چلا سکتا ہے؟ لہٰذا عملی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کی حاکمیت نظر نہیں آتی. اس کی اہم ترین وجہ اور اہم ترین خلل یہ ہے کہ خدا کی حاکمیت تب نظر آئے گی جب ملک کے اوپر موجود حکمران فقیہ ہوگا، جب ملک کے اوپر موجود حکمران ایک ایسا شخص ہوگا کہ جو دین اور قرآن اور سنت کی دقتوں کو بھی جانتا ہوگا اور عصر حاضر کے مسائل، مدیریت کے مسائل اور اسی طرح سے سیاست کے مسائل، انٹرنیشنل ریلیشنز کے مسائل، مدیریت کے مسائل، مینجمنٹ کے مسائل کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہوگا. ایک ایسا شخص اگر معاشرے پر حاکم ہو تو پھر قرآن اور سنت کی حکومت کی بات کی جا سکتی ہے. جیسا کہ ایران میں ایک ایسی شخصیت، ایک نابغہ روزگار شخصیت موجود ہیں، رہبر معظم انقلاب آیت اللہ سید علی خامنہ ای. اسی طرح سے آپ اگر قرآن اور سنت کا نظام چاہتے ہیں تو آپ کی عدلیہ میں جس طرح سے ایران کے اندر ہے فیصلے جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہونے چاہیے. یعنی آپ کا چیف جسٹس ایک فقیہ ہونا چاہیے, ایک مجتہد ہونا چاہیے, اور وہ جو ہے آپ کے فقہا, آپ کے قاضی جو ہیں وہ فقہا ہونے چاہیے تاکہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ کر سکیں. جو شخص قرآن اور سنت کی دقتوں کو نہیں جانتا وہ قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ کس طرح سے کر سکتا ہے. لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے اسلام ایران کے اسلامی جمہوریت کے اندر لیجیٹیمیسی خدا کی طرف سے ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ایک نص ہے, چاہے وہ نص عام ہے معصوم کی طرف سے, اور اس نص عام کا مصداق ایک فقیہ ہے, اصلاح کو کشف کیا جاتا ہے مجلس خبرگان کے ذریعے سے, جبکہ پاکستان کی جمہوریت کے اندر یہ تو کہا جاتا ہے کہ حق حاکمیت خدا کے پاس ہے, لیکن پھر یہ عوام پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ عوام اپنے حکمران کو انتخاب کریں گے اور وہ حکمران جو ہے خدا کی حاکمیت کو اجرا کرے گا اور امپلیمنٹ کرے گا. تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کا جو اسلامی جمہوری نظام ہے وہ مکتب خلفاء کے قریب ہے, کہ جس کے اندر جو ہے وہ انتصاب نہیں ہے, جس کے اندر کوئی نص نہیں ہے, نہ نص عام ہے نہ نص خاص ہے, اور صفات کا ذکر نہیں ہے سوائے اس کے کہ صادق و امین کی جو صفت ہے جو عملی طور پر نظر نہیں آتی. اور جو اسلامی جمہوریہ ایران کا جو سسٹم ہے وہ مکتب امامت کے انتہائی قریب, بلکہ وہی مکتب امامت کا ہی سسٹم ہے جسے مکتب امامت کے فقہا نے جس ماڈل کو پیش کیا ہے قرآن اور سنت اور روایات معصومین علیہ السلام سے. لہٰذا وہ ایک ایسا اسلامی نظام آپ اسے کہہ سکتے ہیں جو مکتب خلفاء کے قریب ہے, اور ایران کے اندر موجود ایک ایسا اسلامی جمہوریت کا نظام ہے کہ جو مکتب امامت کا ترجمان ہے. اور فرق یہ ہے کہ ایران کے اندر جو اسلام کا نظام ہے, اسلامی جمہوریت ہے, وہ عملی طور پر امپلیمنٹیشن میں, چاہے وہ آپ حاکم فقی کو لے لیں, چاہے آپ وہ عدلیہ کے سسٹم کو لے لیں, چاہے وہ آپ قوے مجریہ کو لے لیں, نیچے تک جو ہے وہ جتنے سسٹمز ہیں اس کی مثالیں موجود ہیں. مثلاً سزاؤں کا ہونا, مثلاً شواہد کی بات, گواہوں کی بات سننا, عدالتی جتنا بھی پروسیس ہے وہ فتاوی کے مطابق اور قرآن و سنت کے مطابق چلتا ہے. اسی طرح سے جو تعلیم و تربیت کا نظام ہے اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہے وہ فتاوی کے مطابق ہو. جو بینکنگ سسٹم ہے یا اقتصادی نظام ہے, کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسلام کے مطابق ہو, اگرچہ رہبر معظم انقلاب نے خود فرمایا ہے کہ پانچ مرحلے ہیں اس معاشرے کے, اسلامی معاشرے, اسلامی نظام اور حکومت کے ارتقاء کے, کہ سب سے پہلے انقلاب اسلامی ہے, پھر جو ہے وہ حکومت اسلامی ہے, نظام اسلامی ہے, پھر دولت اسلامی ہے, پھر جو ہے وہ جامع اسلامی ہے, یعنی وہ اسلامی معاشرہ ہے, اور پھر تمدن اسلامی ہے, یعنی ایک اسلامی جہان ہے. اور تمدن اسلامی وہی ہے کہ جس کی طرف جو ہے وہ حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف لے کے جائیں گے. لہٰذا یہاں کا معاشرہ جو ہے وہ انقلاب اسلامی اور نظام اسلامی سے گزر چکا ہے, دو مرحلے گزار چکا ہے, ابھی دولت اسلامی کے مرحلے پر ہے کہ وہ جو گورنمنٹ ہے اور اس کے جو لوگ ہیں وہ بھی مکمل طور پر اسلام سے متلبس اور اسلام کے نمائندے بنے, اور پھر جامعہ اسلامیہ یعنی ایک اسلامک سوسائٹی ہے, اسلامی معاشرہ ہے, پورا معاشرہ اسلامی بن جائے, ہر شخص اسلامی بن جائے, اور پھر جو ہے وہ جہان اسلامی ہے. جبکہ پاکستان کا اسلامی جمہوریہ جو ہے وہ ابھی صرف اور صرف انہی چند شقوں تک محدود ہے آئین کے اندر. درست ہے کہ اس نظام کو جو ہے وہ مشرکانہ یا کافرانہ نظام نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ بالآخر اقرار ہے خدا کی حاکمیت کا, اقرار ہے صادق و امین ہونے کا, لیکن عملی طور پر اس جو ہے وہ قرآن اور سنت کے اصولوں اور قرآن اور سنت کے مقتضیات کے مطابق چلنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں قرآن اور سنت کے مطابق چلیں تو وہ ایک معاشرہ اور ایک تمدن اور ایک تہذیب جو ہے وہ جو قرآن اور سنت پیش کرتا ہے وہ تشکیل پا سکے, اور وہ آخری منجی بشریت حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تشریف لائیں اور ان اسلامی ممالک کو, ان اسلامی سسٹمز کو اس کمال تک پہنچائیں جس کمال تک خداوند متعال انسان کو اور انسانی معاشرے کو دیکھنا چاہتا ہے انشاءاللہ العزیز. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.